نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، گزشتہ کل امانت پر گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں امانت کا تذکرہ نہ ہو. گویا امانت ایک مومن کا طرۂ امتیاز ہے، امانت ایک مومن کو دوسرے سے جدا کر دیتی ہے. قرآن کریم میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. کہ تم نے اللہ سے امانت لی تھی اور اللہ کے رسول نے تمہیں اس امانت کے بارے میں بتا دیا تھا، اس امانت کے خلاف خیانت نہ کرو، اور جو امانتیں تمہارے پاس موجود ہے ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرو. امانت کا سب سے پہلا مفہوم یہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی پورے مکے میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. آپ سچے تھے، آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا تھا، آپ امانت دار تھے. جو لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے ان کو پورا بھروسہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کا حق ادا کریں گے. چنانچہ جب آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے، اس وقت یہ عالم تھا کہ کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے تھے. اس حالت میں رات کے وقت آپ کو اپنے شہر مکہ سے نکلنا پڑا. اس وقت بھی آپ کو یہ فکر تھی کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو اگر پہنچاؤں گا تو یہ راز کھل جائے گا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساری امانتیں سپرد فرمائی، ان کو اپنے بستر پر لٹایا اور ان سے فرمایا، میں جا رہا ہوں، تم یہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دینا، اور جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ چلے آنا. اور وہ امانتیں صرف مسلمانوں کی نہیں تھی بلکہ کافروں کی بھی تھی. وہ کافر جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جو آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کر رہے تھے، ان کی امانتوں کو بھی ان تک واپس پہنچانے کا آپ نے انتظام فرمایا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا، خیبر میں یہودی آباد تھے اور ان کی خصلت عادت شروع ہی سے سازشی، آج بھی وہ سازشی ذہن پوری دنیا میں فتنے پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے. خیبر ان کی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں سے امت مسلمہ کو بچانے کے لیے خیبر شہر کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا. یہ شہر کئی قلعوں پر مشتمل تھا. یہودی اس محاصرے کے دوران شہر کے اندر بند تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجوں نے ان کو گھیر رکھا تھا. جب محاصرے کو چند دن گزر گئے تو ایک چرواہا جس کا نام روایتوں میں اسود آتا ہے، جو لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ بکریوں کو چرانے کے خاطر قلعے سے باہر نکلا. باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر محاصرہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں. اس چرواہے کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں کہ یہ کون آدمی ہیں، کون لوگ ہیں، ان کا پیغام کیا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کی دعوت کیا ہے. چنانچہ وہ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے لشکر کے قریب آ گیا اور لشکر والوں سے پوچھنے لگا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے. صحابہ کرام نے جواب دیا، ہمارے یہاں تو بادشاہ کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور ان کی زیر قیادت ہم لوگ یہاں آئے ہیں، وہ ہمارے قائد ہے۔ اس چرواہے نے کہا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ان کا کوئی محل نہیں۔ آپ نے پوچھا ان کا محل کیا ہے؟ ان کا کوئی محل نہیں ہے، وہ سامنے کھجور کے پتوں کا چھپر ہے، اس کے اندر آپ تشریف فرمائے، جاؤ اور جا کر ان سے مل لو۔ اس چرواہے نے کہا کہ میں جا کر ان سے ملوں، بادشاہ سے ملوں؟ میں تو ایک غلام ہوں، کالا کلوٹا ہوں، سیاہ فام ہوں، بکریاں چراتا ہوں، میں کسی بادشاہ سے کیسے مل سکتا ہوں؟ صحابہ نے کہا کہ جاؤ، وہ ہر ایک سے ملتے ہیں، ہمارے نبی کو کسی سے ملنے میں کوئی شرم نہیں، کوئی آر نہیں، چاہے وہ کیسا بھی آدمی ہو۔ چنانچہ وہ چرواہا حیرت کے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے خیمے میں پہنچ گیا، اندر جا کر دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے جہاں آرا کی زیارت اور سعادت نصیب ہوئی۔ اس چرواہے نے حضور سے پوچھا، آپ کیوں آئے ہو؟ آپ کی دعوت اور پیغام کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں، اللہ کی طرف سے توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، یہ میری بنیادی دعوت ہے۔ اس چرواہے نے کہا، اگر میں اس دعوت کو قبول کر لوں اور اللہ کے سوا ہر معبود کا انکار کر دوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی، یہ اصل ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارا پیغام ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے۔ یہ زندگی عارضی، ٹیمپرری جس کو کہتے ہیں، ٹیمپرری زندگی ہے، زندگی عارضی ہے، ناپائیدار ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ دائمی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ابدی زندگی میں اللہ تعالی ہمیں بڑے بلند مقام عطا فرمائیں گے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ پھر چرواہے نے سوال کیا، اچھا اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ مسلمان مجھے کیا سمجھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں اپنا بھائی سمجھیں گے، یعنی کہ تھالی میں نہیں کھانے دیں گے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، وہ تمہیں اپنا بھائی سمجھیں گے، تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے حیرت سے پوچھا کہ سینے سے لگائیں گے، جبکہ میں ایک کالا کلوٹا سیاہ فام آدمی ہوں، میری رنگت کالی ہے، میرے سینے سے بدبو اٹھ رہی ہے، اس حالت میں کوئی مالدار آدمی مجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، یہ مسلمان مجھے گلے لگائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہو تو اللہ تمہاری بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے، تمہارے چہرے کی سیاہی کو تابناکی اور روشنی میں بدل دیں گے۔ اس اللہ کے بندے کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے پورا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایمان لے آیا۔ پھر چونکہ وہ بکریاں امانت تھی تو حضور نے کہا کہ جاؤ قلعے تک ان کر پہنچا دو، اس کے بعد اللہ کے رسول کی اجازت سے وہ جنگ میں شریک ہوئے اور شہید بھی ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو اس نے نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ کوئی ارکان ادا کیے، اللہ نے ان کی بخشش فرما لی۔ تو ایمان تو یہ چیز ہے، اور ایسی متاع عزیز ہے ہمارے پاس، اس کا کوئی بدل نہیں، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔